Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اس کی آواز اگر بڑھا دیں نا پنکھوں کا شور بہت ہے مائک کی آواز فروری 2020 قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اکثر بیان میں یہ آیت تلاوت کرتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اور بڑھائیں بھائی پنکھوں سے زیادہ آواز آنی چاہیے جی تو پھر پنکھے تھوڑے آہستہ کر دیں اچھا چلو یہ بھی نہیں ہو سکتا قرآن مجید کی آیت کئی بار اس آیت کی تلاوت میں بیان میں کرتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ادخلوا فی السلم کافا اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے کچھ نہ کچھ تو اسلام سے تعلق رکھتا ہے جمعے کی نماز پڑھ لے گا باقی نہیں پڑھے گا جمعے کی نہیں پڑھتے تو کم از کم عید کی پڑھ لیتے ہیں اور جو ہر سال عید کی نہیں پڑھتے وہ زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں اور اگر زندگی میں بھی کبھی نہ پڑھی ہو تو کم از کم اپنا جنازہ پڑھوا لیتے ہیں کسی سے کہ ہم نے تو نہیں پڑھی لیکن ہمارے اوپر کوئی پڑھ لے تو کچھ نہ کچھ اسلام سے تعلق ہر مسلمان کا ہوتا ہے لیکن یہاں دو قسم کے فالٹ پیدا ہوتے ہیں مسلمان میں ایک تو یہ کہ پورا نہیں ہوتا تعلق دوسرا یہ کہ بہت سا اسلام ایسا ہے جو اسلام ہے نہیں لیکن اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیتا ہے یہ سمجھ رہے ہیں بات کو وہ چیز اسلام ہے نہیں مگر اس پہ لیبل کیا لگا دے گا بولو نا بھائی اسلام بدعتوں پہ آ جائے گا یہ جو مسئلہ ہے کہ پورا اسلام تو پورا اسلام کسے کہتے ہیں یہ جو بدعت والا اسلام ہے نا اس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل اسلام کیا کہتے ہیں یعنی اسلام پہ چلتے ہیں مگر اخپل طریقے سے جس طرح نبی نے بتایا اس طرح نہیں جیسے گاؤں دیہاتوں میں آپ جائیں نا ان کو بتائیں کہ یہ والی جو تمہاری رسم ہے تم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے جرگے نے یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے تو کہتے ہیں ہمارے اخپل رواج ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض علاقوں میں قتل ہوا تو قاتل کو خون معاف کیا جاتا ہے اس شرط پہ کہ اپنی بیٹی دے دے نکاح میں اب خون کی معافی کا بیٹی سے کوئی تعلق بنتا ہے بولو بھائی بہت بہت سارے علاقوں میں رواج ہے اب بھی ہے کہ سلو کے طور پر نکاح میں یعنی مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دی جاتی ہے بیٹی تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے بولو نا بھائی. اللہ نے قاتل کی سزا قرآن میں بیان کر دی ہے. فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل, کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کے جو وارث ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے, قدرت حاصل ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر دیں, یہ بھی حق حاصل ہے. نمبر دو, یہ حق بھی حاصل ہے کہ دیت لے کے بولو نا بھائی چھوڑ دیں. وارثوں میں کسی ایک نے بھی معاف کر دیا تو قاتل سب کی طرف سے بولو نا یار معاف. بھائی ایک یہ میں مسئلہ اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں, آج کل گاؤں دیہاتوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے اور شہروں میں سزا ہی نہیں ملتی. گاؤں دیہاتوں میں جتنا جرم ہے اس سے زیادہ سزا ملتی ہے اور شہروں میں جتنا جرم ہے اتنی بھی نہیں ملتی. مزید آپ آگے جائیں گے تو جس کا جرم نہیں ہے اس کو مل رہی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, کچھ بھی بنا کے کسی میں بھی کیس ڈال دیا جاتا ہے. تو قاتل یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں قبائلی علاقوں میں جب کہیں قتل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر شریعت کا خیال نہیں کیا جاتا, کیونکہ اخپل طریقے سے چل رہے ہیں نا اسلام پہ, اخپل طریقے سے. تو اسلام میں پہلا حکم یہ ہے کہ قتل کا حق حکومت کا نہیں ہے بلکہ مقتول کے, نقصان حکومت کا تھوڑی ہوا ہے, مقتول کے وارثوں کا. بیوی ہے تو شوہر انتقام, شوہر ہے تو بیوی, بیٹا ہے تو باپ, باپ ہے تو بیٹا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب کسی کے باپ کو قتل کر دیا, اس کے چار بیٹے ہیں, ایک بیٹے نے بھی قاتل کو معاف کر دیا تو سب کی طرف سے معاف. اب حکم خود بخود کہاں آ جائے گا؟ دیت کی, کیونکہ چاروں کا رائٹ ہے نا. ایک نے بھی معاف کر دیا تو اب قاتل کو قتل نہیں کیا جا سکتا, اب کنورٹ ہو جائے گا معاملہ کہاں, دیت کی طرف. تو جو جو دیت معاف کرے گا اس کے حصے کی تو معاف ہوگی, دوسرے کی معاف. مثلا دیت 1 کروڑ روپے بنتی ہے اور وارث کل 4 ہیں, تو ایک نے دیت معاف کر دی تو پوری 1 کروڑ معاف, 25% معاف ہو جائے گی, کیونکہ آپ دوسرے کا حق معاف نہیں کر سکتے, اپنے حق میں 10 بردار ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو قاتل کے اولیاء کے علاوہ کسی اور کو مقتول کو قاتل کو مقتول کے اولیاء کے علاوہ کسی اور کو قاتل کے قتل کی اجازت, بولتے کیوں نہیں یار, کیا ہو گیا, بول دو نا, نہیں ہے. یہ سبق یاد کرو نا. مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا, اب اس کے بیٹے انتقام نہیں لے رہے, چاچے آ کے انتقام لے رہے ہیں, تو چاچوں کو حق ہے بھائی؟ چاچوں کو حق حاصل ہے. بعض گاؤں دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ عورت سے کوئی فحاشی کا کام ہو جائے, کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی یا کوئی غلط تعلق ہو گیا تو اسے قتل کر دیتے ہیں. اور کمال کی بات ہے کہ قتل شوہر نہیں کر رہا بلکہ عورت کے دوسرے رشتے دار کر رہے ہیں. یہ ظلم در ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی. حالانکہ زنا کی جو 4 گواہ جو چاہیے نا زنا کے لیے, وہ بھی ثابت نہیں ہوتے, کوئی ثبوت بھی نہیں. شکوک اور شبہات, کئی کیسز ایسے آئے ہیں کہ ذرا سا شک ہوا, بیگم صاحبہ ان نون نمبر پہ بات کر رہی ہیں, تھوڑا سا شبہ ہوا, ڈیو گولی سے اڑا دیا. جتنا بڑا جرم زنا ہے اس سے بڑا جرم قتل ہے. اس کا پتہ نہیں کہ اس نے یہ جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا, لیکن آپ کا قاتل ہونا یقینی ہو گیا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب آپ کی غیرت شرعی حدود سے ہٹ کر ہے. یہ تو وہ غیرت ہو گئی جو عربوں میں تھی کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے کہ داماد نہ بنانا پڑے کسی کو, تو وہ غیرت ہو گئی نا, جہالت ہو گئی ہے. تو یہ سب میں ہے, کسی میں کچھ ہے تو کسی میں کچھ اور ہے. پورے شریعت پہ نہیں کوئی فالو کرتا اس کو. تو قاتل کو قتل کرنے کا حق کس کا ہے بھائی؟ مقتول کے وارثوں کا. ان وارثوں میں سے ایک نے بھی معاف کر دیا تو باقی سب کی طرف سے معاف. اب دیت پہ آئے گا, دیت میں پھر یہ ہے کہ جو معاف کرے گا اس کے حصے کی ہوگی, باقیوں کی نہیں ہوگی. لیکن جو ہمارے بعض علاقوں میں جرگے ہوتے ہیں ان میں دیت پہ فیصلے نہیں ہوتے, لڑکیوں کے تبادلے ہو جاتے ہیں. سلو کا یہ طریقہ اسلام میں حرام ہے, ناجائز ہے. بیٹی کو آپ اپنی سلو کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی روایات ہوں گی, آپ کا خاندان ہوگا تو ٹھیک ہے, اگر آپ کی اپنی روایات ہیں تو قیامت کے دن جب اللہ جنت اور جہنم کے فیصلے کر رہا ہوگا تو پھر جب اللہ اعلان کرے گا کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار تھے, جو اسلام کو فالو کرتے تھے, تو آپ کہہ دینا اے اللہ میں چونکہ فلاں قوم کا آدمی تھا میں نے اس معاملے میں فلاں قوم کو فالو کیا ہے. تو اگر اللہ آپ کو کسی قوم کے ہونے کی وجہ سے بخش دے کہ بھئی جنت پنجابیوں کے لیے, جنت سندھیوں کے لیے, جنت پٹھانوں کے لیے, جنت مہاجروں کے لیے, اگر ایسا کوئی اعلان ہو تو پھر آپ ثابت کر دینا اللہ میں پٹھان تھا یا میں پنجابی تھا, اور دیکھو اس کے ثبوت ہے کہ جو پنجابیوں میں رسومات تھیں وہ ساری رسومات مجھ میں تھیں, جو پٹھانوں میں تھیں وہ ساری مجھ میں تھیں, جو مہاجروں میں تھیں یا اللہ وہ ساری مجھ میں تھیں. تو اگر قیامت کے دن یہ عذر آپ پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری اپنی پرمپرا تھی, ہماری اپنی قبائلی روایات تھی, میں نے ان روایات کی پر عمل کیا ہے, تو اللہ کہے چونکہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی قومی روایات پر چلتے ہیں, پھر تو ماشاءاللہ مزے ہو جائیں گے. بھائی کیا خیال ہے بھائی جان, پھر تو مزے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن اگر ایسی کوئی کہانی ہوئی نہیں, اللہ کہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے جو قرآن پہ چلے ہوں گے, تو پھر میرے بھائی یہ پٹھان پنجابی ہونا اور مہاجر ہونا اور یہ سرائیکی ہونا اور یہ ہماری قوم اور ہماری پرمپرا اور ہمارا رواج, یہ چیزیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی, بلکہ یہ مروا دیں گی آپ کو. اللہ نے جو کلام نازل کیا قرآن مجید میں, قصاص کے قوانین اور دیگر قوانین نازل کیے, وہ کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے, وہ تمام قوموں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے. تو اس قانون میں یہ داخل ہے کہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو مقتول کے وارثوں کو حق حاصل ہے. پہلی بات, ان کے علاوہ کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے, ایک پوائنٹ. دوسری پوائنٹ, ان کو حق حاصل ہے کہ وہ قتل کر دیں, یہ پورا پورا حق حاصل ہے. گورنمنٹ کو چھڑوانے کا حق حاصل اگر ثابت ہو جاتا ہے, یہ بات بھی ہے کہ ثابت تو ہو, گورنمنٹ کو چھڑوانے کا حق حاصل, بولو نا یار کیا ہو گیا, نہیں ہے تو بولے نا نہیں ہے. تیسری بات, معاف کرنے کا حق بھی ان کو حاصل ہے. چوتھی بات, معافی پیسوں پہ ہوگی یا فری میں ہوگی, لڑکیوں کے تبادلے کی صورت میں نہیں ہوگی, کیونکہ اس پہ کیوں ظلم کر رہے ہو, اس کو بھیٹ چڑھا دی اپنی سلو کی. جب آپ دشمن قوم میں بیٹی دیں گے تو وہ تو ویسے ہی کہیں گے یہ تو سلو میں ملی ہے ہم کو, اور ظلم ہوتا ہے پھر اس کے اوپر. تو یہ تمام قوانین اللہ نے آسمان سے نازل کیے, لیکن ان چیزوں پر عمل نہیں ہوتا. اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں. شریعت کے احکام تو ہر آدمی اپنی ایک چیز چلا رہا ہے اپنے قبائل میں, اپنے علاقوں میں. بعض علاقوں میں غیرت اتنی ہے کہ وہ غیرت حد سے تجاوز, اور بعض علاقے غیرت لیس, جتنی ہونی چاہیے. ابھی دیکھو نا ویلنٹائن ڈے جو گزرا ہے, گزر گیا نا تو آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا, پتہ چل رہا ہوگا کہ غیرت کے علاوہ سب کچھ ہے. غیرت ختم, حیا ختم, شرم ختم. ایک شک کی بنیاد پہ گولی مار رہا ہے, اور ایک ایسا ہے کہ بیٹی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے تو کہہ رہا ہے بھائی انجوائے کرو لائف کو, اس میں کیا ہے؟ خود ہی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اپنا جیون ساتھی. سلیکشن میں 20 سال بھی لگ سکتے ہیں, 30 سال بھی لگ سکتے ہیں, 25 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو بیٹا اپنی لائف ہے, آپ کی لائف کو انجوائے کرو, خرچہ چاہیے تو بتاؤ. تو یہ غیرت لیس, کیا خیال ہے بھائی جان؟ دیکھو قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر مجھے شروع میں سمجھ میں نہیں آتی تھی, میں بڑا پریشان تھا اس کا مطلب کیا ہے. لیکن جب معاشرے میں گئے ہیں نا, کچھ تفسیریں کتابیں پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتی, معاشرے کو دیکھ کے سمجھ میں آتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا, ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے, اعتدال والی, بیلنس. ہر چیز میں کیا ہے, بنایا ایسا ہے, وہ الگ بات ہے ہم نہیں بن کے دے رہے, اللہ نے تو بنا دیا نا, اللہ نے تو چاہتے ہیں ایسی بنے. بیلنس ہر چیز میں کیا ہے, بولو بھائی, اعتدال. یہ بڑی زبردست آیت ہے. اس امت کی اس سے بہتر تعریف میں کوئی کلمات ہو نہیں سکتے. آج پوری دنیا میں ہر قوم کو آپ دیکھیں گے نا, بیلنس آؤٹ ہے, یا ادھر کو لڑکے ہوئے یا ادھر کو. عرب میں غیرت ضرورت سے زیادہ آ گئی تھی, بیٹیوں کو دفن کر دینا, بہادری ضرورت سے زیادہ, جہاں بہادری کا موقع نہیں ہے وہاں بھی بہادری دکھا رہے ہیں. ایک شاعر نے کہا ہے کہ مجھے اگر ظالم مظلوم کی مدد کا موقع نہ ملے اور مظلوم کے لیے لڑنے کا موقع نہ ملے تو میں ظالم کے لیے لڑنا شروع کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے تو لڑنا ہے, لڑائی کے بغیر مجھے سکون, بولو نا کیا ہو گیا, نہیں ملتا. دیکھو کہ عجیب کہہ رہے, میں مظلوم کے لیے تلوار چلاتا ہوں, ظالموں سے لڑتا ہوں, مجھے لڑائی چاہیے, تمیز سے نہیں بیٹھا جاتا مجھ سے, جنگیں چاہیے. یہ عرب کی بہادری تھی. اگر مظلوم مدد کے لیے نہ پکارے تو چلو کوئی ظالم ہی بلا لے تو پھر اسی کی سائڈ ہو جاتے ہیں, ہمیں تو لڑنا ہے. تو بہادری تو ہے مگر یہ تھوڑا حد سے, جہاں بہادری نہیں دکھانی وہاں بھی بولنے میں کوئی پابندی لگی ہے. ویسے ماشاءاللہ سب بول رہے ہوتے ہیں, جہاں بہادری نہیں دکھانی وہاں بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں, دکھا رہے ہیں. جب یہ آواز کم ہوتی ہے نا پھر میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. آئندہ کسی مائک والے کو بلائیں, اس کو ذرا اسپیڈ بڑھائیں, اس کی پنکھے چل رہے ہیں نا, آواز دب رہی ہے تو مجھے بولنے میں ٹینشن ہوتی ہے. تو چیخنا جب پڑتا ہے نا انسان کو تو پھر بیان پہ پھر زیادہ توجہ نہیں ہوتی. وہ جو مضامین آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے چیخ و پکار میں لگ جاتے ہیں. میں تو حیران ہوں تم یہ چیخ و پکار کے تقریریں کرتے کیسے ہیں, بڑا کمال ہے ان لوگوں کا. ہمیں تو بھائی آرام سے, تمیز سے, امن شانتی کے ساتھ. تو بہادری بے موقع تھی, غیرت بے موقع تھی. اب آپ دیکھ لیں دنیا کی قوموں میں آج بھی آپ کو بیلنس نہیں ملے گا. مذہب کو فالو کرنے والے لوگ جو دنیا سے بے رغبتی کی بات کرتے ہیں کہ دنیا, مذہب یہی کہتا ہے نا اصل آخرت ہے دنیا نہیں ہے, تو جنہوں نے مذہب کو فالو کیا تو پوری دنیا میں جائیں کہ جو دوسری قوموں کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کی ڈریسنگ دیکھ لو آپ. انہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو اتنا دور کیا کہ کپڑوں سے بھی فارغ کر دیا, لنگی پہن لی ہے بھائی, سر کے بال جو زینت کا ذریعہ تھے وہ کیا کیے, اڑا دیے. ہم برما گئے تو وہاں ہم نے دیکھا, وہاں ان کے جو پنڈت ٹائپ کے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ بدھسٹ کے جو ہوتے ہیں بڑے, ایک چادر ایک لنگی جو ہم احرام میں باندھتے ہیں نا, جو تھوڑے دنوں کے لیے ہوتا ہے, ساری زندگی کے لیے تھوڑی ہوتا ہے, وہ ساری زندگی وہی پہن کے گھومتے ہیں اور سر مڑوا کے رکھتے ہیں. بھائی یہ کیا ہے بھائی, دنیا سے دوری. دنیا سے یہ ڈریسنگ, اچھے کپڑے, کاٹن کلف, یہ تو دنیا پرستی ہو گئی نا. بھائی دنیا داری نہیں چاہیے ہمیں. تو ٹرننگ سر کے بال انسان کی زینت ہیں. ہمارے یہاں تو ایک ایک لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے بال لگوا رہے ہیں سر پہ. دنیا سے ایسی دوری کے سب کچھ چھوڑ کے لنگ دھڑنگ بن گئے, گوشت کھانا چھوڑ دیا. ایسا ہی ہے نا بھائی, ہندو میں جو مذہبی لوگ ہیں گوشت کھاتے ہیں. آج آپ لوگ کو ضرورت سے زیادہ بجھے بجھے لگ رہے ہیں. ہندوؤں میں جو مذہبی لوگ ہیں گوشت کھاتے ہیں, نہیں کھاتے. عیسائیوں میں پادری دور رہتے ہیں نکاح سے اور ان تمام چیزوں سے, بھائی دین کے لیے وقف. تو دنیا کو ایسا چھوڑا کہ وہ دنیا میں ہی عبرت کا نشان بن گئے. اور اس کے اگینسٹ انگریز ہیں, یورپین ہیں, دنیا میں ایسا گھسے کہ کوئی حلال 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 و حرام کا فرق بولو نا بھائی ختم. شراب بھی, زنا بھی, نائٹ کلب بھی, ایک دم اس طرف چلے گئے. اسلام نے ہمیں کیا رکھا ہے اس معاملے میں؟ معتدل. نہ تو دنیا چھوڑنے کی چیز ہے کہ تمہارے لیے بنائیے بھائی, ننگ دڑنگ کیوں گھوم رہے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں کہ جو خانقاہوں میں ٹنڈ کروائی جاتی ہے, یا بعض دیندار لوگ ٹنڈے بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کہ جی ہم بہت نیک ہیں ٹنڈ کروا کے گھوم رہے ہیں. یہ بعض دفعہ ہمارے مشائخ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے مریدوں کی ٹنڈ کروا دیتے ہیں. بعض لڑکوں کو عادت ہوتی ہے پفیں بنا بنا کے لڑکیوں کو چھیڑنے کی نا, تو ان کے لیے بطور سزا کے کیا ہے بھائی, آپ فی الحال کچھ وقت کے لیے جب ایئرپورٹ بن جائے گا اوپر, گھاس ہی نہیں ہوگی تو پف بنے گی, کوئی شو بازی نہیں ہوگی نا. تو یہ شو بازی جس دن ختم ہو گئی, دہشت گردی جڑ سے ختم ہو گئی, تو آپ کو بال رکھنے کی اجازت ہے. یہ بعض دفعہ یہ تربیت کے لیے کیا جاتا ہے, ورنہ یہ ٹرنڈ کرانا کوئی شریعت میں ثواب کا کام نہیں ہے. صرف حج عمرے کے موقع پہ ہے. آپ نے بھی ٹرنڈ کرا ہوئی ہے ماشاء اللہ. دیکھو بات ٹرنڈ کی ہو رہی ہے, ایک دم پوری ٹرنڈ لے کے آ گئے مارکیٹ میں. تو زینت سے دوری اختیار کرنا یہ اعتدال سے تجاوز ہے. میلے کچیلے کپڑے, نہاتے نہیں ہیں بعض مذہبی لوگ جو دوسرے مذہب کو فالو کرتے ہیں اسلام کے علاوہ. تو اسلام نے نہ تو دنیا چھوڑنے کی اجازت دی, نہ دنیا میں اتنا منہمک ہونے کی اجازت دی کہ حلال و حرام کا فرق ختم ہو جائے. دیکھو دنیا میں کچھ مذاہب ایسے ہیں جو کہتے ہیں گوشت مت کھاؤ, وہ ویجیٹیرین کہلاتے ہیں نا, سبزیاں کھاتے ہیں وہ, گھاس پھوس پتے متے کھا کے گزارا کیا, کیڑے ککڑیاں پان وان. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں گوشت کھاؤ, لیکن انہوں نے کتے سور بھی حلال کر دیے. ایسا ہی ہے نا. اسلام نے کیا کیا ہے؟ معتدل. اسلام معتدل ہے بھائی. نہ تو گوشت بالکل چھوڑو, گوشت بھی ایک بہترین پروٹین سے بھرپور چیز ہے, یہ اللہ نے جانور تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. لیکن گوشت کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتے گدے بھی کھا جاؤ. انسان ہو تم, چوہے دیکھو چائنیز سے چوہے بھی ابال ابال کے کھا رہے ہوتے ہیں. سور مت کھاؤ, کتے مت کھاؤ, بلی مت کھاؤ, یہ درندے ہیں, یہ تمہاری خوراک نہیں ہے. بتا دیا بھائی یہ جانور کھا سکتے ہو, اور ان میں بھی ایک طریقہ ہے, ذبح کر کے کھاؤ تاکہ ان کا خون ان کے جسم سے نکل جائے. تو یہ اعتدال والا دین ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہر چیز میں اعتدال, ہر چیز. ہندوؤں میں پنڈت لوگ یا پادری عیسائی میں نکاح ہی نہیں کرتے ساری زندگی. وہ کہتے ہیں عورت سے دور رہنا کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ شہوت پرستی ہے شادیاں. ایک شادی شہوت پرستی, چار چار کو کہاں سے کریں گے وہ؟ ہے بھائی ان کیا, تو ایک شادی صحیح نہیں ہے. اور کم عمر سے کر لے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی تو عیاشی ہے. تبھی تو ہمارے نبی پر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی کم عمر سے نکاح کیا نبی نے, یہ تو معاذ اللہ عیاشی کہتے ہیں. ایک قوم نے نکاح کو عیاشی سمجھ لیا, اور ایک قوم کے ہاں زنا کرنا بھی کوئی برا عمل. روزانہ نئی لڑکی سے منہ کالا کرتے ہیں نائٹ کلبوں میں جا کے, گرل فرینڈ کلچر کو پروموٹ کیا. ان کے ہاں وہ ایسے غیرت لیس ہوئے کہ ان کے ہاں گرل فرینڈ رکھنا بھی کوئی عیب. یار بول تو نہیں ہے تو زور سے بولے یار, بولے نہیں ہے ان کے ہاں یہ کوئی عیب نہیں ہے. اب آئے نا مزہ آیا. ये माइक इस रिकॉर्डिंग में जा रहा होता है, लोग समझते हैं वो जिन्नात बैठे हैं, कोई आवाज नहीं आ रही आगे। तो उन लोगों ने गैरत के ऐसे रिकॉर्ड तोड़े, यानी गैरत से मुराद बेगैरती की माजरत के साथ। तो गर्लफ्रेंड भी उनके यहां, वो भी रख सकते हैं आप, फखर से बताते हैं। तो वो उधर इस्लाम क्या है, एतदाल, गर्लफ्रेंड, जिना, ये बेगैरती है, समझ रहे हो। और हलाल तरीके से भी औरत के करीब ना जाओ, ये बेवकूफी है, ये गैरत नहीं है, ये क्या है भाई, एक दूसरे के लिए पैदा किया है, दूर रहने के लिए थोड़ी पैदा किया है। और कम उम्र से निकाह, बड़ी उम्र से निकाह, अल्लाह ने फरमाया सब इजाजत है, जहां रिश्ता मिल जाए कर लो भाई, क्या ख्याल है भाई, जहां रिश्ता मिल जाए। अगर कोई अपनी कम उम्र बेटी आपको देने के लिए तैयार है, बेटी भी राजी है, अब्बा भी राजी, रिश्तेदार भी राजी, आप भी खुश, फिर पड़ोसियों की अगर तकलीफ हो रही है तो ये पड़ोसियों का फॉल्ट है, आपका फॉल्ट। ओ भाई हमारे पड़ोसी ऐसे नहीं है, कोई पड़ोसियों से भी बेचारे बैठे हैं। मैं एक मिसाल आमतौर पर दे रहा हूं कि लोगों को तकलीफ हो रही होती है, ये सही है यार, मुफ्ती साहब मुझ पर इशारा कर रहे हैं बार बार, हमारे पड़ोसी है ना। लेकिन लोगों में ऐसा होता है कि उठने बैठने वालों को तकलीफ हो रही होती है। तो इस्लाम ने बता दिया कि भाई निकाह क्या है, ये करो, एक दूसरे के लिए पैदा किया है अल्लाह ने, दूर रहने के लिए थोड़ी पैदा किया है, और बल्कि हुक्म दिया जल्दी करो। तो इस्लाम ने एतदाल वाला रास्ता बताया ना। और देखते हैं हम इस्लाम में एतदाल, लिबास के बारे में, देखो बालों के बारे में भी बाज मजाहिब में दस्तूर है कहीं के भी बाल ना रखो। बाज लोगों में तो फैशन है, सर भी मुड़वा लिया, दाढ़ी भी, मूछे भी, बिल्कुल एकदम जैसे तेजाब से नहा के आए हूं, समझ रहे हैं ना। और बाज लोगों में ये रिवाज है कि कहीं के बाल भी नहीं काटने, जैसे सिखों में ऐसा होता है, दाढ़ियां नॉन स्टॉप बढ़ती चली जा रही हैं, मूछे, बाकी चीजों की मैं रिपोर्ट पेश नहीं कर सकता भाई, जो हम रिपोर्ट उसी की पेश कर सकते हैं, हमें नजर आ रही है ना चीजें, बाकी उनके घरेलू मामलात हैं वो आपस के उन लोगों के। लेकिन सर के बाल हमें नजर आ रहे होते हैं, वो मूछे बड़ी चली जा रही हैं, दाढ़ी बड़ी चली जा रही है। एक कौम ने सिरे से बाल ही बिल्कुल उड़ा दिए, एक कौम ने बाल रखे तो ऐसे कि कहीं के भी ना काटो। इस्लाम ने इस मामले में भी क्या किया भाई, एतदाल, ना हर जगह के बाल रखने हैं, ना हर जगह के बाल छोड़ने। दाढ़ी रखनी है, मर्द और औरत में फर्क किसका है, चेहरे में, दाढ़ी से मर्द और औरत के चेहरे में फर्क आता है। देखो बबर शेर के होती है दाढ़ी, शेरनी के नहीं होती, मुर्गे के कलगी और बाल होते हैं, मुर्गियों के, बोल लो यार, बोलो अल्लाह का वास्ता, ये सबक, मुर्गियों के नहीं होते, मोर के बड़े बड़े रीश होते हैं, बाल होते हैं, दहशत होती है, मोरनी पे नहीं होती, सुरखाब के खूबसूरत बाल होते हैं जिसको हम पर कहते हैं, सुरखाब की मादा के नहीं होते, बकरे की झालरें लटक रही होती हैं, बकरियों के, दहशत बालों से होती है, हर नर को अल्लाह ने बाल दिए हैं, मादा को नहीं दिए। अब शेर अगर उठे एक दिन, माजरत भाई जो बगैर दाढ़ी वाले, पेश की माजरत, किसी की तौहीन मकसद नहीं है, एक मिसाल से बात समझाना चाहता हूं मैं। अब देखो किसी दिन शेर उठे और वो हमारे हजरत जो है ना, ये जो रेजर है ना, इसको फावड़ा कहते थे, सही होता है ना, वो फावड़े से नहीं, वो खींच रहे थे, ये भी फावड़े से जो है ना। अब शेर किसी दिन उठे, बोले शेरनी से कि यार माशाल्लाह तुम कैसी चमक रही हो, बिल्कुल ऐसे जबरदस्त, तो मैं भी जो है ना ये साफ कर दूंगा। तो शेरनी को अच्छा लगेगा वो शेर, बोले कि भाई मैं सहेली बनाने के लिए तो बहुत सी शेरनियां हैं। तो याद रखो, इसी तरह मुर्गा किसी दिन उठे, बोले ये क्या मेरे ऊपर कलगी लटक रही है, और ये क्या झालरें वाले लटक रही है, मुर्गी को देखो टेंशन फ्री है, वो भी कटवा दे अपनी ये सारी चीजें, तो फिर कुछ रहेगा वो जलाल, रोब, दबदबा मर्द के चेहरे पे दाढ़ी से पैदा होता है। तमाम पैगंबरों के दाढ़ी थी, हमारे नबी की घनी दाढ़ी थी, یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان، داڑھی کے ساتھ یا بغیر داڑھی کے؟ داڑھی کے ساتھ، اکیلا آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا ہے، اور یہ تو انگریز نے آ کے ہمیں اس راستے پہ ڈال دیا میرے بھائی۔ دیکھو داڑھی رکھ کے کوئی کاٹے کتنا عجیب سا لگتا ہے نا یار، چہرے کی سارا نور ختم ہو گیا، اور نہ ہو پھر رکھ لے تو کوئی عجیب سا نہیں لگ رہا ہوتا، چہرے پہ نور داڑھی۔ آج تک کوئی ایسا چہرہ آپ نے دیکھا جس کے چہرے پہ نور ہو مگر داڑھی نہ ہو؟ مرد کی بات کر رہا ہوں، بولو نا کبھی دیکھا یار بڑا نورانی چہرہ ہے مگر کلین شیو ہیں، داڑھی نہیں ہے، یا بڑی بڑی مونچھیں ہیں داڑھی نہیں ہے، پولیس والے ہیں اتنی بڑی بڑی مونچھیں، بعض پولیس والوں کو مونچھ کا الاؤنس ملتا ہے، اتنی بڑی بڑی مونچھیں چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ماشاءاللہ کیسا نورانی چہرہ، کبھی کسی نے کہا ہے؟ کوئی دم کرانے کا دل کیا؟ بھائی یہ تو مرد کی زینت ہے، اعفو اللحا بڑھاؤ۔ اب ہمارے اہل حدیث حضرات جو علماء ہیں انتہائی احترام کے ساتھ، وہ کہتے ہیں بھائی حدیث میں بڑھاؤ، کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، تو ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہیں کاٹ سکتے آپ، بڑھاتے چلے جاؤ۔ تو ہم ان کی خدمت اقدس میں کہتے ہیں دیکھو شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی کوئی حد بندی نہ ہو۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو تو کیا پڑھتے چلے جاؤ؟ ہے بھائی پانچ ہے بس، اس کے بعد بریک ہے، باقی پھر مرضی ہے، چھ پڑھنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن ہے فرض کتنی؟ پانچ۔ اللہ نے حکم دیا روزے رکھو، کتنے؟ تیس روزے ہیں نا، 29 یا 30، باقی اضافی جتنا مرضی کرے بھی ہے۔ تو شریعت کے زکات کتنی ہے؟ یہ سعید انور کی دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سعید انور سے کسی اہل حدیث نے کہا تھا، جو کرکٹر ہیں نا، توبہ کر لی جنہوں نے، کہ یہ جو ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی ہے یہ تو کاٹنا حرام ہے، تو انہوں نے یہ دلیل دی۔ زکات کتنی ہے؟ 2.5%۔ 2.5% تو ہے، ایک لمٹ ہے، اضافی غریبی ہے زیادہ دے دو۔ تو ایسے ہی داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لمٹ ہی نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھی سے زائد بالوں کو کاٹ لیا کرتے تھے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، یہ اس کی علامت ہے کہ اس سے زیادہ کاٹنا جائز ہے، باقی آپ بڑھانا چاہیں تو اور اچھی بات ہے، لیکن اتنی نہ بڑھے کہ دیکھنے والوں کو بری لگنے لگے۔ وہ ہر آدمی کے اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو خط بنا رہے ہیں داڑھیوں کے الٹے سیدھے، یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ، وہ جو نیچرل، جو اللہ کی طرف سے جو چہرے پہ بال نکلتے ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کے ڈیزائن چہرے کے حساب سے اللہ نے آپ کو لگائے ہوتے ہیں، وہ اس میں کپ رکھے پیالے رکھے نا، عجیب عجیب سے ڈیزائن نہ بنایا کرو، برے لگتے ہیں وہ۔ تو بہرحال مرد کو زینت بخشی اللہ نے کس سوائے؟ داڑھی کے بالوں۔ دیکھو دادا جب ہی لگتا ہے جب چہرے پہ کیا ہو؟ داڑھی ہو۔ یار آج کل دادے بھی مارکیٹ میں عجیب عجیب سے آ رہے ہیں، دادا ہی نہیں لگ رہے ہوتے، دادا تو لگے گا یار، دادا تو دادا ہی لگتا ہے نا، داڑھی تو ہو نا اس کے۔ تو نہ تو یہ حکم دیا، ابھی داڑھی پہ اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں افورڈ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ تو اسلام نے حکم دیا داڑھی بڑھانی ہے، مونچھوں کے بارے میں اجازت دے دی، بھائی جیسا رکھ سکتے ہو رکھ لو، کاٹنا بہتر ہے، کیونکہ داڑھی بھی بڑی ہوئی ہو، مونچھیں بھی بڑی ہوئی ہو اور بال بھی پٹے والے، پھر ایسا لگے گا جیسے جھاڑیوں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہے بیٹھے، ایسے لگے گا نا، بال ہی بال، دو آنکھیں نظر آ رہی ہوں گی، جھاڑیاں ہیں وہاں کوئی بندہ چھپا ہوا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بال بھی اتنے بڑے اور وہ داڑھی بھی، مونچھیں بھی نان اسٹاپ۔ تو حکم دیا قصو شوارے، مونچھیں گھٹاؤ، کتنی؟ کم از کم ہونٹ کا بالائی کنارہ کھولا رہے، بڑھانی ہے تو سائڈوں سے بڑھا سکتے ہیں، بعض لوگوں کا ہونٹ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں مونچھوں کے بالوں سے، ڈکن کی طرح مڈگارڈ ہوتا ہے نا، جیسے گاڑی کا آگے جو بمپر ہوتا ہے۔ اب اللہ کے بندے تو کھا رہا ہے پی رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے؟ تجھے گھن نہیں آتی؟ پانی بھی جب وہ پانی پی رہے ہیں تو بال اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ گندگی ہے۔ اور ہونٹ اللہ نے انسان کو زینت کے لیے دیے، وہ ہونٹ بھی چھپا دیا آپ نے، تو عجیب ڈرامے بازی چل رہی ہے مارکیٹ میں۔ تو کیسا پیارا حکم دیا بھائی، مونچھیں کم رکھو، داڑھی
موچھے بڑھانے سے نورانیت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بے بولو نا بھائی، کم ہوگی. ڈاکوؤں کی ہوتی ہیں بڑی بڑی موچھیں. ہمارے ایک مشہور ڈاکو ہیں، پہلے تھی، اب کٹوا دی انہوں نے. سب جانتے ہیں جو بہت اونچے جنہوں نے ترقی کی، وہ بھی جب تک پروفیشنل ڈاکو تھے نا تو موچھیں رکھی ہوئی تھی انہوں نے. جب وہ تھوڑا سا ایک ان کو احساس ہوا کہ اب تھوڑے زیادہ میں کیونکہ بہرحال پنگے تو نہیں لے سکتے نا، ڈاکو تو ڈاکو ہی ہوتا ہے. تو جو پروفیشنل ڈاکو ہوتے ہیں وہ آج بھی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو نورانیت چہرے سے دکھانی نہیں ہے. بھائی ہم نے کوئی دم تھوڑی کرنا ہے کسی پہ، دعا تھوڑی کرنی ہے، وہ تو گھر اجاڑ رہے ہیں، تباہ کرنے ہیں. اس کے لحاظ سے مونچھیں بالکل سوٹ کرتی ہیں ان کے اوپر. تو کیسا پیارا حکم دیا، مونچھیں گھٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ. سر کے بالوں میں آپ کو اختیار دے دیا. بھائی چھوٹے بھی رکھ سکتے ہو، بڑا بھی سکتے ہو، پٹے والے بال بھی رکھ سکتے ہو، اجازت ہے. ٹینڈ بھی کرا سکتے ہو اگر بالوں کا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، ٹینڈ کرا لو، تمہارا اپنا سر ہے، جیسے چاہو چلو. بہتر یہی ہے کہ بال رکھے جائیں، جب اللہ نے سر پہ بال دیے ہیں تو رکھنے کے لیے دیے ہیں، لیکن پھر جائز ہے، بہرحال کٹا بھی سکتے ہیں، ثواب نہیں ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ بال رکھے جائیں. اس پہ دلائل میں ایک دفعہ بہت تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ سر پہ بال رکھنا یہ ٹنڈ سے افضل ہے. اس کے دلائل کیا ہیں یا پھر کسی اور وقت اس پہ رپورٹ پیش کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جہاں جو وہ بال جہاں گندگی ہو سکتی ہے ان کو رکھنے کو اسلام نے حرام قرار دے دیا. بغلوں کے بال، زیر ناف بال، یہاں گندگی ہو سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ مدت علماء کہتے ہیں 15 دن ہے. 15 دن سے زیادہ آپ یہ بال نہیں چھوڑ سکتے. اور حدیث میں آتا ہے 40 دن تک تو بالکل حرام ہے، پھر تو نماز مکروہ ہونا شروع ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس سے بہتر بالوں کے بارے میں حکم ہو نہیں سکتا. نہانے دھونے کے بارے میں آ جائیں. کچھ لوگوں کو تکلیف تو ہوگی ہے، نہانے کی بات میں کیوں کر رہا ہوں. بعض قومیں ایسی ہیں کہ ان کے ہاں میلا کچیلا رہنا عبادت ہے. جتنا میلا کچیلا ہوگا، گندا، بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوگا، ان کا بدبو آ رہی ہوگی جسم سے، بدبو آ رہی ہوگی، یہ اعتدال سے تجاوز ہے. آپ دیکھ لیں، بہت سے لوگ، میں قوموں کے نام نہیں لیتا، بلا وجہ کسی قوم کو بدنام کرنا اچھا نہیں ہے. بعض لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں بیان، لیکن قریب سے گزرتے ہیں تو بدبو کے بھوک وہ جو ہے نا، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اسلام نے اس بارے میں بھی کیسی اچھی رہنمائی کی، بھائی میلا کچیلا رہنا کوئی عبادت نہیں ہے. اور اس بارے میں تو اسلام نے اتنی تاکید کی، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ، فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل لازمی کرے. روزانہ غسل کو اگر ضروری قرار دے دیا جاتا تو یہ بھی حرج تھا. اچھی بات ہے روزانہ نہائیں، لیکن ہر آدمی روز نہیں نہا سکتا، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہے. آسانی دے دی بھائی، وضو دن میں 5 دفعہ کرو گے، منہ دن میں 15 دفعہ دھلے گا تمہارا. بھائی ہر وضو میں 3 دفعہ دھوتے ہیں نا، تو 5 دفعہ وضو میں کتنی دفعہ دھلے گا؟ دنیا میں کوئی مذہب ہے جو 15 دفعہ منہ دھلاتا ہو آپ؟ ایسے تو اچھے بچے بھی نہیں کرتے. مائیں کہتی ہیں نا، اچھے بچے منہ دھو کے سوتے ہیں یا کلی کر کے سوتے ہیں. اتنے اچھے بچے دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہیں. دن میں 15 دفعہ منہ دھوتے ہو، 15 دفعہ منہ صاف کرتے ہو، کلی کرتے ہو، 15 دفعہ یا کم از کم 5 دفعہ دانت صاف کرتے ہو، 15 دفعہ ناک صاف کرتے ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صفائی میں تو اسلام نے ریکارڈ توڑ دیے. اور پھر غسل جنابت الگ ہے، غیر مسلموں میں غسل جنابت کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی طرح صبح آفس چلے جاتے ہیں سوٹ ٹائی پہن کے، وہی ناپاکی کی حالت میں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا. یہ جو غیروں میں چمچوں اور کانٹوں سے کھانے کا رواج آیا ہے، یہ ایک ضرورت کی وجہ سے آیا ہے. ضرورت یہ کہ ان لوگوں میں ہاتھ دھونے کا رواج نہیں تھا، انہی گندے ہاتھوں سے کھانا شروع کرتے تھے، ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس سے بیماریاں پھیلیں گی، تو یہ نہیں کہ اب ہاتھ دھونا شروع کر دیں، اس کا آلٹرنیٹ انہوں نے چمچے اور کانٹے نکال لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو وہاں سے یہ رواج آیا چمچے اور کانٹے اور یہ سب چیزوں کو، ہاتھ دھونے کی ٹینشن سے بچنے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو بھائی یا تو بیسن پہ جا کے پہلے ہاتھ دھو، ورنہ مہمانوں کے لیے دسترخوان پہ ہی ہاتھ دھونے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو نسوار کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، آپ اندازہ لگا لو۔ نسوار کا اتنا احترام کر رہا ہے، وہ کھجور اور زمزم کا کیسا احترام کرے گا، خود سوچو یار۔ تو یہ صفائی ہے اسلام کی۔ دانتوں کی صفائی، اچھا بعض قوموں میں صفائی ہے نا، اس میں بھی بیلنس نہیں ہے، باہر کی صفائی بہت زیادہ، اندر کا خیال نہیں ہے۔ گھر صاف ستھرے، سڑکیں صاف، روڈ صاف، برش نہیں کریں گے کبھی بھی، یہ بہت لوگوں میں ہے۔ نہائیں گے نہیں کئی کئی مہینے۔ ہمارے رشتہ دار گئے کہیں فرانس، کہنے لگے کہ یار فرانسیسی دنیا کی بڑی نفیس قوم ہے، سنا ہے میں نے، بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی، خوشبوؤں کا استعمال بہت ہے، بڑے نفیس۔ کہہ رہے ہم بھی فرانس چلے گئے تو پتہ چلا ان کے ہاں خوشبو اتنی زیادہ اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ ان کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا بھائی، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیز مارکیٹ میں زیادہ۔ تو ان کے ہاں نہانے کا، اب تو نہانے لگے ہیں، لیکن زیادہ تر، یعنی زیادہ تر بھی نہیں کہنا چاہیے، بہت سے لوگوں میں نہانے کا رواج نہیں ہے، جس کی وجہ سے اتنی اسمیل آتی ہے کہ پھر پرفیوم کی جو انڈسٹری ہے نا اس نے بڑی ترقی کی ہے۔ اس بدبو کو چھپانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اسپرے۔ کہہ رہے میں نے وہاں دیکھا صبح اٹھ کے کلی کر کے برش کر کے منہ کی بدبو دور نہیں کرے گا، اسپرے کر کے آفس چلے جائیں گے، ماؤتھ اسپرے ہے بھائی۔ صبح جب اٹھے نا تو منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو ہمارا اول تو ہمارے یہاں الحمدللہ بدبو آ نہیں رہی ہوتی ہے، رات کو ہم نے بریانی کھائی ہوتی ہے خوشبودار، کوئی کتے بلی الحمدللہ نہیں کھائے ہوتے، سور نہیں کھایا ہوتا، کوئی کتے نہیں کھائے ہوتے، حلال گوشت ذبح کر کے کھایا ہوتا ہے، اور اس میں بھی بریانی مسالہ، اور وہ ایسے، یہ جو مسالے کی جو صنعت ہے یہ تو ہندوستان سے چلی ہے، 16 مسالوں سے تیار کرتا بریانی نیو کراچی میں 5 روپے پلیٹ، ابھی تھوڑی بڑھا دی ہے اس نے۔ یہ جو مسالے ہیں نا یہ تو ہندوستان کی ایک سوغات ہے، ذائقے۔ اب ہم بھی گوروں کو اس چیز پہ لا رہے ہیں آہستہ آہستہ، یہ تو ابلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں بےچارے۔ اب اللہ کا شکر ہے لندن میں بھی بریانی کے سینٹر کھل گئے ہیں، اب گورے بھی آتے ہیں انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں، حلیم اس پہ پھر نیمبو نچوڑ کے کسی گولے کو کھلاؤ آپ وہ پھر بوجھ بھول جائے گا وہ ساری چیزیں جو کھا رہا ہے پہلے سے، کوفتے کھنڈیاں اور جو ہندوستانی کھانے ہیں نا، کبھی بڑیاں منگوچیاں، یا آپ لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا نئی نسل نے، پھر کباب کی درجنوں قسمیں، شامی کباب، چپلی کباب، ان کے ہاں ایک ہی قسم ہے کباب کی، بلکہ کباب ہے ہی نہیں، وہ پیزا کھاتے ہیں بہت زیادہ۔ جب لائف کو انجوائے کرنے کا دل چلتا ہے کرتا ہے نا تو وہ کیا کھا لیتے ہیں؟ پیزا۔ تو آج ہم نے پیزا کھا لیا۔ ہمارے دسترخوان پہ آپ دیکھو یار، کوفتوں کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں، پسندے الگ چیز ہے، اوجڑی الگ پکانا آتا ہی ہے بھائی، پٹ کا گوشت الگ ہے، چانپے الگ چل رہی ہیں، ہر چیز کا الگ ڈیزائن اور 10-10 طریقے۔ خیر یہ جب چیزیں ہم خوشبودار کھا کے سوئیں گے تو میرے بھائی صبح، بلکہ لوگ تو جو شادی شدہ ہیں نا گھر کے باہر کھا کر آتے ہیں تو گھر میں منہ چھپا رہے ہوتے ہیں بیگم سے، خوشبو سے بیگم کو اندازہ ہو جائے گا گھر سے باہر کھا کے آیا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو کسی ڈاکٹر صاحب نے ایک اسپرے دیا، ویسے ہی گفٹ کے طور پہ نا، باہر سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اسپرے ہے کھانے کے بعد منہ کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے، ایسے کیا جاتا ہے اس سے کھانے کے بعد جو منہ میں بدبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب حماقت کی ایسی عجیب مثال میں نے نہیں کبھی دیکھی، فرمایا کھانے کے بعد منہ میں خوشبو ہوتی ہے، بدبو بولو نا بھائی, نہیں ہوتی. کھانے کے بعد تو منہ میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے اللہ کے بندو. منہ ایسی چیز ہے, اللہ اس کو بدبو والا بناتا ہی نہیں ہے. کھانے کے بعد تو آدمی منہ چھپا رہا ہوتا ہے کہ یار وہ بھی مانگ لے گا کہ کیا کھا کے آیا ہے بھائی. تو حضرت کو پتا نہیں تھا کہ حضرت یہ جس ہوٹل سے, وہ ڈاکٹر تو اچھے آدمی ہوں گے, ان کا مذاق نہیں اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن وہ ان کو پتا نہیں ہوگا یہ چائنا سے آئے ہوں گے. وہاں ایسے ہی ہوتا ہے, وہ جب کھاتے ہیں تو بدبو ختم کرنے کے لیے تیزاب سے کلی کرنی پڑتی ہوں, اتنی بدبو آ رہی ہے. میں نے بھی بعض نمازیوں کو دیکھا ہے یہاں جب آتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ڈکارے مارتے ہیں تو اللہ کی پناہ, پتہ نہیں کیا کھا کے آ رہے ہو یار. حالانکہ ڈکار میں خوشبو ہوتی ہے, بدبو تھوڑی ہوتی ہے, لیکن جس کی ڈکار میں بدبو آ رہی ہے سمجھ لو یہ بہنوں کی جائیدادیں کھا کے آ رہا ہے. یہ حلال چیز کھا کے یا تو پیٹ خراب ہے قدرت کی طرف سے, اگر پیٹ بھی خراب نہیں ہے پھر بھی ڈکار میں بدبو ہے, اس کا مطلب یہ بہنوں کی وراثت کا کھمال ہے جو کھا کے آئے. یہ حلال میں نہیں, حلال میں خوشبو ہوتی ہے. تو اسلام نے کیسا بیلنس کیا, دیکھو کیسا اعتدال والا راستہ. صفائی کے معاملے میں اسلام نے حکم دیا کہ باہر کی صفائی کا اہتمام بھی کرنا ہے, لیکن اندر کی انٹیریئر جو ہے وہ زیادہ صاف ہونا چاہیے, اور انٹیریئر میں سب سے پہلے پیٹ ہے. پیٹ میں پاکیزہ چیزیں ڈالو, ناپاک اور گندی چیزیں مت ڈالو. اب آپ اوپر سے دیکھو, کوئی بڑا اچھا نہا دھو کے بڑی ڈیٹول سے نہایا ہے, وہ خوب صاف ستھرا ہے, مینڈک کھا رہا ہے, خدا کی قسم آپ کو اس بھنگی سے گھن نہیں آئے گی جو گٹر سے نکلا ہے ابھی, اس سے زیادہ گھن آئے گی. یہ عجیب صفائی ہے یار, تم کھا مینڈک رہے ہو, اوپر سے نہا دھو کے آئے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو وائرس کیسے پھیل گیا, ہم تو اتنے صاف ہیں. میں دیکھو ایک عجیب, طلبہ کو میں تفسیر پڑھا رہا تھا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع, کہ ہم نے فرعونیوں پر جو عذاب بھیجا اس عذاب میں یہ بھی تھا مینڈک. فرعونی جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے نا تو مینڈک نکل آتے تھے اس میں سے, ان کو گھن آتی حالانکہ کافر تھے. تو میں کہتا اگر فرعون جو ہے نا چینی ہوتا فرعون کی قوم, اللہ مینڈکوں کا عذاب بھیجتے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ ورنہ کھانے میں مینڈک نکلیں گے, تو کہتے اب تو بالکل بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. کھانے میں اب اللہ کی طرف سے کیا مل رہے ہیں, بالکل زندہ سلامت بہترین قسم کے گاڈ گفٹڈ مینڈک مل رہے ہیں, وہ تو پکڑ پکڑ کے اور کھا جاتے. اتنی گندی چیز جو فرعون جیسے کافر پر بھی عذاب بن کے آئی ہے اور ان کو گھن آتی تھی, وہ آج بہت سی قوموں کی خوراک بن چکی ہے, تکے بنا بنا کے کھا رہے ہیں اس کے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو اللہ نے مسلمان بنایا ہے, سمجھ رہے ہو, ورنہ ابھی دو تین مینڈک جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ مفتی صاحب کا بیان لمبا ہو گیا تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے, ایسا ہی ہے نا. اور ان کے مینڈک تو پھر بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں, ہمارے مینڈکوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کہاں سے نکال کے لا رہے ہیں, پتہ نہیں کون سے گٹر سے نکال کے لے آتے کیا کر لیتے. تو ہمارے یہاں جو وائرس کم پھیل رہے ہیں نا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم گلی میں بے شک کچرا ہوتا ہے, گٹر ابل رہے ہیں, لیکن کھاتے کم از کم پاکیزہ چیزیں, طیبات, حلال اور پاکیزہ. تو یہ بھی اسلام کی صفائی کا نظام ہے جو غیروں سے بالکل مختلف ہے. اسلام نے صفائی اندر سے شروع کی ہے, سب سے پہلے پیٹ کی صفائی, پیٹ کے بعد سب سے زیادہ دانتوں کی صفائی, کیونکہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں وہ دانتوں سے لگ کے جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہوئے بھی مسواک, رات کو سوتے ہوئے بھی مسواک, اور ہر نماز کے وقت الگ مسواک, 7-8 مرتبہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کو صاف کرتے تھے اور ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. آج مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں ایسے صاف ستھرے نیٹ کلین, جب ہنستے ہیں مسکراتے ہیں ان کے دانت نظر آتے ہیں, تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے بھائی یہ آدمی مزاج کے لحاظ سے صاف نہیں ہے, یہ شو بازی والی صفائی ہے. اگر اس کے مزاج میں صفائی ہوتی تو سب سے زیادہ دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرتا. جتنے کپڑے چمک رہے ہیں دانت اس سے زیادہ چمک رہے ہوتے. جس کے دانت کپڑوں سے زیادہ نہیں چمک رہے, اس کا مطلب یہ شو بازی والی صفائی ہے, کیونکہ آپ اندر گندگی مشکل سے برداشت کرتے ہیں. کسی کے دانتوں کا رنگ ہی پیلا ہو تو ایک الگ بات ہے, بعض لوگوں کا ہوتا ہے وہ تیزاب سے بھی دھو لیں وہ نہیں ختم ہوتا. تو ایسا نہ ہو کسی کے دانت دیکھ کے آپ فتوے لگانا شروع کر دیں. وہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا بھائی. بعضوں کے دانت میں نے دیکھے وہ سارا دن تیزاب سے بھی کلیا کرتے رہے وہ نہیں سفید ہوتے, وہ قدرت کی طرف سے کوئی بیماری ہوتی ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ سب صفائیاں ہیں جو اسلام نے بتائی ہیں. تو یہاں بھی اعتدال کس میں ہے بولو بھائی؟ اسلام میں. کمانے کے بارے میں اسلام میں اعتدال ہے. کمانا, بعض لوگوں نے تو دنیا پرستی کو حرام کر دیا نا, وہی رہبانیت, اور بعض کے ہاں کمانے میں جوا بھی آ گیا اور سود بھی آ گیا. گولڈن کی کے نام سے ایک کمپنی چل رہی ہے آج کل, وہ کہتے ہیں ہماری یہ پروڈکٹ آپ اتنے میں خریدو, پانچ آدمیوں کو آپ ہمارا کسٹمر بناؤ, پانچ کو آپ نے یہ پروڈکٹ اگر پہنا دی نا, کیونکہ وہ بیچی نہیں جاتی وہ باقاعدہ پہنائی جاتی ہے, پانچ کو آپ نے پہنا دی اس لالچ میں کہ یہ پانچ پھر جن پانچ پانچ کو پہناتے رہیں گے تو ان کا کمیشن بھی آپ کو ملتا رہے گا, تو اس لالچ میں وہ پہن لیتے ہیں. اب یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے تجارت کا. ایک چیز جو 5,000 روپے کی ہے آپ وہ 15,000 کی کر کے بیچ رہے ہو, اور اگلا اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ اس چکر میں لے رہا ہے, وہ 10,000 داؤ پہ لگا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میں آگے پانچ کو پہنانے میں کامیاب, اگر پہنا لیا تو ٹھیک ہے, نہیں پہنایا تو یہ گئے میرے. یہ تو جوا ہے, ساری دنیا کر رہی ہے بزنس. اسلام کیا کہتا ہے بولو نا بھائی؟ نہ جو اضافی رقم بھی آپ کسی بھی طرح داؤ پہ لگاؤ گے تو وہ جوئے کی شکل بن جائے گی. تو جس بعض قوموں نے ہر طرح کی تجارت کو سود کو حلال کر کے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, اسلام نے کیسے پیارے اصول بیان کیے تجارت کے. تو بھائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا, تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی معتدل امت بننا پڑے گا, آپ کو بھی بننا پڑے گا. تو وہ جب ہی بنیں گے کہ اپنے تمام معاملات کس سے طے کروائیں بولو نا بھائی؟ شریعت سے. قتل کے کیس ہیں تو اخپل طریقہ نہیں چلے گا, اس میں اخپل طریقہ نہیں چلے گا. شادی بیاہ کے معاملات میں اخپل طریقہ نہیں چلے گا, وراثت کے معاملات میں اخپل طریقہ. بھائی اخپل طریقہ ہے نا, ہمارے یہاں بہنوں کے نیچے جاتی وراثت, اخپل طریقہ ہو گیا. ہمارے ہاں جب تک امی زندہ ہے ہم لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے. بھائی تمہارے ہاں کا اسلام کچھ اور ہے. بھائی ہمارے ابو کا انتقال ہوا, ہماری امی جب تک زندہ ہے, تو ہم لوگوں کے ہاں یہ رواج ہے کہ جب تک امی, ہم لوگوں کی امیاں زندہ ہوتی ہیں ہم لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے. بھائی کیوں؟ آپ لوگ کیا کوئی الگ مخلوق ہو, مریخ سے آئے ہو آپ لوگ؟ بھائی ہم لوگ کا یہ ہماری ہمارا ہے رسم. تو ٹھیک ہے, جنت میں آپ کو جب اللہ کہے گا کہ کون کون ہے جس نے وراثت کو صحیح طرح سے تقسیم کیا, تو آپ کہہ دینا اللہ ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم لوگ کے ہاں یہ رواج تھا. تو اللہ کہے گا آپ لوگوں کے لیے میں نے الگ سے جنت بنائی ہے جس میں عام جنتیوں کے اصول, بولو نا, عام جنتیوں کے تو یہی اصول ہیں جو اللہ نے حکم دیا مرنے کے فوراً بعد وراثت تقسیم کرو. یہ عام آپ کے لیے الگ خصوصی رعایت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسی خصوصی پیکج آپ کے لوگ کے لیے ہے تو بھائی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جہاں تک ہم نے پڑھا ہے کوئی الگ سے کسی قوم کے لیے کوئی ابھی تک پیکج قرآن میں کوئی ذکر میں نے نہیں دیکھا, کم از کم کوئی حوالہ ہو کسی کے پاس کہ بھائی پٹھانوں کے لیے الگ سے جنت ہے, پنجابیوں کے لیے الگ ہے, ارائیوں کے لیے پنجابیوں, پھر میمنوں کے لیے الگ ہے. میمنوں کے لیے, میمن میں تو آپ کو پتا ہے شادی کے بعد ایک فلیٹ دینا ضروری ہے بچیوں کو. جب بچی کی شادی میمن لوگ کرتے ہیں, سب میمن نہیں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو فلیٹ جہیز میں لازمی ملتا ہے. وہ کہہ رہے ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تمہارے یہاں ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اللہ سے ہم کہہ دیں گے اللہ میمنوں کے لیے جو قرآن میں تو ہے کہ سارا خرچہ کس کا ہوگا؟ نکاح پہ, بولو بھائی, مرد کا ہوگا. بیمان فکم انم والیم, تو آپ کیونکہ میمن کی ایک مخصوص قوم ہو تو آپ کے لیے ہم دیکھ لیں تو کوئی قرآن میں کوئی حاشیہ بھی شاید نازل ہوا ہو بات میں. بھائی کتابوں کے حواشی ہوتے ہیں نا, حاشیہ ہوتا ہے, یہ اصل ہے متن ہے, آگے حاشیے میں آپ جائیں گے تو اس کی بقیہ اگلے صفحے پر. ٹھیک ہے نا, تو ہو سکتا ہے کوئی قرآن کا کچھ بقیہ حصہ رہ گیا ہو جو میمنوں کے لیے الگ سے نازل ہوا. تو پورے اسلام کو فالو کرنے کے لیے کوئی بھی تیار بولو بھائی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, بات پھر وہیں سے گھوم کے آ جاتی ہے ادھر ہی دوبارہ, وہ میں دوبارہ نہیں کر رہا بات. وہ آپ سمجھ گئے ہیں. اس معاملے میں بھی خود ساختہ اصول بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک صاحب تھے, وہ بس بات لمبی ہو جائے گی, کچھ سوال وہ ہیں کہ کچھ پرچے سوال کے ایک دو پرچے دے دیں بس میں وہ نمٹا کے بیان ختم کرتا ہوں. جمعے کی نماز کے فوراً بعد ایک نکاح ہے, آپ سب حضرات بیٹھیں انشاءاللہ ثواب ملے گا. سابقہ مدرس و بانی جامع انوار القرآن نارتھ کراچی استاذ القرآن استاذ العلماء حضرت قاری عبد الرشید, جنہوں نے اپنی 65 سال کی پوری زندگی قرآن مجید کی تعلیم میں وقف کر دی تھی, آج جن کے سینکڑوں کی تعداد میں علماء قرآن حفاظ کرام جو آج بھی دین کی خدمت میں سعادت حاصل کرنے پوری دنیا میں الحمدللہ, جن کی وفات بھی قرآن مجید پڑھاتے ہوئے ہوئی, ان کا انتقال ہو گیا, ان کی تدفین محمد شاہ قبرستان میں. جنازہ کب ہے؟ اچھا ابھی کہاں, یہیں پر ہے, نماز کے فوراً بعد ہے. ٹھیک ہے, نماز کے بعد پہلے جنازہ ہوگا پھر انشاءاللہ کے نکاح. اور قاری عبد الرشید صاحب محتمم مدرسہ عربیہ بلال کالونی بقضائے الہی انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جی. نماز جنازہ جمعہ کے فوراً بعد, یہاں دونوں جنازے ہیں؟ اچھا یہی ہیں, چلیں پھر یہ نماز کے بعد دیں, یہ میں نماز کے بعد, وقت کافی زیادہ ہو گیا. اچھا یہ الفلاحیہ مدرسہ بن رہا ہے یہاں پہ, لڑکیوں کا مدرسہ, آپ نے دیکھا ہوگا تعمیری کام ہو رہا ہے, انتظامیہ کی طرف سے خصوصی گزارش ہے, درخواست ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. حج کے سفر کا آغاز کیجیے سوز پاک پاکستان کے سب سے بڑے اسلامی بینک کے ساتھ. حج درخواستیں 24 فروری سے چار فروری 2020 تک فراہم اور موصول کی جائیں گی. حج کے لیے جمع کی جانے والی رقم مقام روانگی, او بھائی یہ تو مجھے بتا دیں کس سے رابطہ کریں, پھر ڈیٹیل تو وہ بتائیں گے. نعیم بھائی سے رابطہ کریں, جو حضرات حج پہ جانا چاہتے ہیں تو نعیم بھائی جو مسجد کمیٹی کے ہیں نا, تو وہ حج کا بھی ان کا کوئی سسٹم ہے, باقی ڈیٹیل یہ ان کو خود پمفلیٹ پکڑا دیا.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood's Speeches channel.